الحمد لله مصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرة ہم نے پچھلی بار شروع کی تھی، قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو آیات ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا وہ پورشن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو آیات نازل ہوتی ہیں انہیں مدنی آیات کہتے ہیں، مدینہ میں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر ہی ہو، یہ ٹائم میرا کی بات ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہونے والی آیات کو مدنی کہتے ہیں. وہ مدینہ منورہ کے باہر بھی ہوتی ہیں، وہ کئی بار فتح مکہ میں مکہ کے قریب بھی ہوتی ہیں. تو یہ ٹائم میرا کی بات ہے، مدنی آیات جب ہجرت مدینہ میں مدینہ تشریف لے گئے اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی انہیں مدنی آیات کہتے ہیں. تو یہ مدنی سورت. اور یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ مدنی صورتوں اور آیتوں کا ایک خاص انداز، جو ایزیلی اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوئے قرآن پاک تو ایزیلی جج کر لیتا ہے آیات کو پڑھ کے ہی کہ مدنی ہے یا مکی. براڈلی جو فرق نظر آتا ہے جو اپیرنٹلی بہت واضح ہے، ایک تو یہ کہ اس میں جو انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں تین گروہ کا ذکر ہوتا ہے، تین گروپس کا. انسانیت کو اللہ تعالیٰ تین گروپس میں ڈیوائڈ کر کے ان سے خطاب کرتا ہے، ایک مومنین یعنی جو ایمان لے آئے، اور ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے جو پارٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیفینیشن کا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، ورنہ ایمان والے تو عیسائی بھی کہتے تھے اس میں آپ کو، یہودی بھی کہتے تھے. تو ایمان والے جو اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تو ایک کیٹیگری وہ. دوسری کیٹیگری وہ کہ جو نہیں لائے، یعنی وہ براڈ کیٹیگری، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں، اس میں جو اور چیزوں آگ کو پوچھنے والے، سوچ کو پوچھنے والے وغیرہ وغیرہ. اور درمیان میں ایک کیٹیگری ہے وہ اسے منافقین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہ جو اپیرنٹ بھی شو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلم سوسائٹی کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دل ان کے ساتھ ہے، یعنی یہ دل سے وہ اسلام اور ایمان کو قبول نہیں انہوں نے کیا. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات ان کے ذکر کر دیں، پراپرٹی ذکر کر دیں، کوالٹی ذکر کر دیں، اس سے جج کیا جا سکتا نہیں، کسی کو لیبل نہیں کیا جا سکتا کہ منافق شخص ہے. تو یہ تین کیٹیگریز کی بات ان صورتوں کے اندر ملتی ہے. جو مکی صورتیں ان میں براڈلی مشرکین کی ملتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بیس جو میجر اپوزیشن تھی وہ مشرکین کی تھی، شرک کرتے تھے. اور آیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم انشاءاللہ وقت پر وقت ڈسکس کرتے رہیں گے. دوسری چیز جو بہت ہائی لائٹ ہوگی ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، مطلب جیسے روزے کے احکام اس صورت کے اندر ہیں، اسی طرح سود کی حرام ہونے کے احکام اس کے اندر ہیں، اور بھی کئی احکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ آرڈرز دیں گے، اور یہ پراپرٹیز مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں نہیں ملتا، بہت ریئرلی کوئی حکم آتا ہے، کیوں مکہ مکرمہ میں جو احکام کی فہرست نہیں آئی تھی، صرف نماز فرض ہوئی تھی مکہ مکرمہ. تو مدینہ منورہ میں جو دین کا میجر پورشن ہے ہر لیول پہ، عقائد اور عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، حکومت، یہ سارے کے سارے میجر پورشن مدینہ منورہ میں آیا، تو وہ چیز ملے گی ہمیں. اگلی چیز ہر صورت کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے. فضیلت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو پڑھنے کے یہ فائدے ہیں, اس کی تلاوت, گو کہ ہر صورت ہی باعث برکت ہے, باعث فضیلت ہے, لیکن کچھ کے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. اور سورہ بقرہ کے بھی انہی صورتوں میں سے جن کو ٹاپ لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے قرآن پاک کی کچھ فضائل والی صورت میں کا ذکر کیا جائے. اور یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کی کہان ہوتی ہے, اس کا پرومیننٹ پورشن ہوتا ہے, اسی طرح قرآن پاک کی جو کہان ہے وہی سورہ بقرہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کے ساتھ 80 اس سے فرشتے نازل ہوئے, یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے. اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے اتری. اسی طرح فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو ریکمینڈ اس وقت بھی کیا جاتا ہے جب انسان پریشان ہو, اس کو یہ ہو کہ غیر معمولی چیزیں اس کے ساتھ پیش آ رہی ہیں, تو دوسری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, جن وغیرہ, ان سے حفاظت کے لیے بھی اس کو تلاوت کا کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاوت کر رہے تھے رات کو, غالباً تہجد میں یا رات کو, آدھی رات کو. وہ جیسے ہی اس کو پڑھنا شروع کرتے گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا, ان کا جو گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ بدک جاتا, وہ پھر رکتے اس کو دیکھنے کے لیے, اس سے کیا ہوا, وہ خاموش ہو جاتا, وہ پھر جیسے تلاوت شروع کرتے وہ پھر بدک جاتا, پھر وہ چوب ہوتے پھر دیکھتے, حتیٰ کہ انہوں نے یہ معاملہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ رات کو معمول تھا کہ میں جیسے ہی سورہ بقرہ شروع کرتا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے, اب تمہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے, گھوڑے نے دیکھے اور یہ ان کو دیکھ کے بدکتا, اور کہا کہ اگر تم اس کو تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کا ایسا تانتا بنتا کہ انسان بھی دیکھ لیتے. ایسی اس سورت کی فضیلت ہے. اور ایک بار جب غزوہ حنین کا ہوا تھا, طائف کے پاس ہی وہ ایریا تھا حنین کا, تو اس کا جب غزوہ پیش آیا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے, یعنی مطلب یہ کہ انہیں وقتی طور پہ ڈیفیٹ ہوئی, کافر ان پہ حملہ کر دیا اور مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ اے سورہ بقرہ پڑھنے والوں ادھر آؤ, یعنی اتنا, اور یہ بالکل آخری دور کا واقعہ ہے, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ, تو اتنی یہ سورت کی اہمیت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 12 سال میں سورت کو سیکھا, 12 سال میں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے, عربی انہیں آتی تھی, انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی, اور انہیں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق و معرفت بھی تھی, پھر بھی وہ کہتے ہیں میں نے اتنا اثر لگایا. تو اٹ مینس کہ قرآن پاک کے مختلف لیولز ہیں, جس میں بیسک لیول ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے, جیسے ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے آپ قرآن پڑھیں, ناظرہ پڑھیں, اور اس کی محنت کی جاتی ہے, یہ بالکل بیسک لیول ہے, یہ الٹیمیٹ لیول نہیں ہے. اس کا اگلا لیول ہے کہ مجھے سمجھ تو آئے میں پڑھ کے آ رہا ہوں, اس سے اگلا لیول ہے کہ اس کی ڈیٹیلز مجھے پتہ چلیں, اس سے اگلا لیول ہے اس کے احکام پتہ چلیں, پھر یہ کہ میری زندگی میں وہ احکام لاگو ہوں, پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کتنی ایسی صفات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے, جیسے نماز کے اندر خشوع کہ اللہ سے خاص تعلق, اب اس کا عمل سے بھی تعلق نہیں, وہ میرے ذہن کی کیپیبلٹی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ سے لنک ہو جاتا ہے, میرے دل کی کیپیسٹی. تو ان باتی چیزوں کو حاصل کرنا, اور پھر الٹیمیٹلی پھر ایک لیول آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ابزارمنس پیدا ہو جاتی ہے, یعنی ان کو ورڈ میں نہیں لایا جا سکتا ہے, جو صحابہ کو تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ذکر کیا ہے, یہ فنائیت کی کیفیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ جو لیولز اچیو کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, ورنہ ورڈ میننگ سے انہیں پہلے دن پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب, ان کی لینگویج ہے, انہیں اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان لیولز کو کتنا اچیو کر رہے ہیں. قرآن پاک جب کہتے ہیں کہ سیکھ لیں ہم, اس کا یہ سارے معنی اس میں چھپے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے, یا تدبر ہونا فی القرآن, تو اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف اس کے پڑھنا آ جائے یا اس کی میننگ آ جائے, اس سے ہی سارے لیول اچیو کرنا مراد ہے کہ وہ سارے لیولس کو اچیو کرے. اس کے بعد ہم نے پچھلی بار حروف مقطعات کے متعلق بات کی تھی کہ شروع میں الف لام میم, یعنی حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات ورڈ نکلے قطع سے, بریک کرنا, توڑ توڑ کے قطع کرنا. تو یہ چونکہ پڑھے ایسے جاتے ہیں کیونکہ الف لام میم کو الگ نہیں پڑھتے, وہ تو الف پھر لام پھر میم اس طرح پڑھتے ہیں, اس علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں کہ توڑ توڑ کے بریک کر کے پڑھ رہے ہیں. اور ان کے میننگ یہ بہت ساری صورتوں میں آئیں گے ان کے شروع میں, ان کے میننگ میں اسی پہ رائے ہے زیادہ لوگوں کی, جمہور کی, کہ ان کے میننگ کسی کو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھے اللہ تعالیٰ نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بنیاد پہ, اللہ کے حکم کی بنیاد پہ آگے نہیں بتایا. یہی رائے جمہور کی ہے. کچھ فقہا نے, علماء نے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کی, اس کے اندر جو معارف ہیں, جو اس کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں, سیکرٹس ہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کی. تو ٹھیک ہے, وہ ایک ایفرٹ ہے, لیکن جمہور کی رائے یہی ہے, تو اس لیے اسی پہ رہتے ہیں. تو الف لام میم چند الفاظ ہیں جن کے معنی کا میل نہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس کے متعلق پچھلی بار ہم نے بات کی. یہ کہنے کے بعد کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, تقوی والوں کے لیے. اب اس میں دو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے, ہدایت اور متقین. متقین کہتے ہیں جس کے اندر تقوی. تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن پاک کا یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یہ دونوں ہی, ہدایت بھی اور تقوی بھی. تو ہدایت کے متعلق کچھ بات کی تھی سورہ فاتحہ کے اندر, کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو وہاں یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہدایت کے مختلف میننگ ہیں. ایک ہدایت یہ ہے کہ جو پوری پوری مخلوقات کو حاصل, مطلب کیا کہ ایک جانور کو پتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس نے کیا کرنا ہے, کیسے اس نے اپنے آپ کو پالنا ہے, دودھ پینا ہے, یہ جو اور کیسے انہیں کھانا کھانا ہے, کیسے ایک پودے کو پتا ہے وہ کیسے اس نے سن ریز سے انرجیز لینی ہے. تو یہ سارا کچھ پہلے سے طے شدہ ہے, تو اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ورڈ اس میننگ میں یوز کیا کہ میں نے ساروں کو ہدایت دے دی کہ اسے پتا ہے کہ کیسے یہ شہد کی مکھی, وہ پتا ہے کہ کیسے اس نے اپنا گھر بنا. تو یہ میں نے ہدایت ان کو دی, ایک ہدایت یہ. دوسری ہدایت یہ ہے جو انبیاء کرتے ہیں یا مبلغین کرتے ہیں, جو بھی دین کی بات کو کھول کے پیش کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہدایت کو کھول رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس کو, وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ راستہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تک, یہ راستہ اللہ تک پہنچا دے گا, یہ گائیڈنس ہے, اسی کو کہتے ہیں ہدایت دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفاتی نام ہادی بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے. تو وہ اس میننگ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ راستہ اللہ تک جاتا ہے, جس کو شریعت کہتے ہیں. کہ وہ شریعت کا ورڈ بھی شارے سے نکلا ہے, روڈ سے, جیسے عربی میں اس کو روڈ کو شارے بھی کہتے ہیں. تو شریعت مطلب یہ کہ یہ راستہ اللہ تک جائے. اور تیسرا ہے یہ کہ اس چیز کی توفیق مل جانا کہ ہم اس تک پہنچ جائیں, ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں, یہ بھی ایک ہدایت ہے. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں, یہ کوئی شخص کسی دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ جسے چاہے ہم ہدایت نہیں دے سکتے, میں جسے چاہوں جس کو ہدایت دے. اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے متعلق پریشان تھے کہ انہیں کلمہ نصیب ہو جائے, اور ان کی بہت مہربانی, بہت احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیتیں اتاری کہ نہیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ جسے چاہیں آپ نہیں ہدایت دیں گے, میں جسے چاہوں ہدایت دوں گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دینی ہے, اس کو ہدایت نہیں دینی. یہ پارشلی یا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تقدیر کے اندر, وہ انشاءاللہ چند آیتوں بعد وہ ٹاپک بھی لیں گے نیکسٹ رکوع کے شروع میں, وہ ٹاپک انشاءاللہ لیں گے, وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تقدیر کے ٹاپک. لیکن دوسرا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کیسے کسی کو ہدایت دینی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا کہ میں کیسے اتنے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہوں اس کو ہدایت دینی, اور جس میں سے ایک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے. تو ایک کرائیٹیریا اللہ نے ذکر کر دیا جو اتنے لوگوں میں چوز کرتا ہوں اس کو ہدایت دینی ہے, وہ اس کا تقوی ہوتا ہے. اس نے میں اس بیسس جو چوز کر لے تو ہاں اس کے اندر تقوی ہے, اس کو ہدایت دیتا ہوں. اور بھی آئیں گی آگے, اور جو چیزیں ہدایت سے مانی ہیں روکنے والی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے, ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو جو قرآن پاک کو ان ڈیٹیل پڑھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میں کہاں پہ ہوں. اگر تو میں ان کوالٹیز کا حامل ہوں, میں ان کو رکھتا ہوں اپنے اندر, تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے. ہاں اگر میں پوری طرح نہیں آتا کسی وجہ سے تو میرے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے, اس کو میں ڈھونڈوں. اور جو اس طرح سے قرآن پاک پڑھتا ہے اسے مل جاتی. جیسے کفار کتنے, یعنی کہ ہوئی ڈسکشن ان سے کہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آگے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے اس نظر سے قرآن کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے, یعنی کہ بائس ہو کے نہیں دیکھا, بالکل کلیئرلی کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر, کہ وہ سرچ کر رہے تھے کہ صحیح مذہب کیا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں ملی بات, کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی ہمیں. اور یہ وہ شخص کہتے ہیں جنہوں نے سارے ریلیجنز پڑھے ہوئے تھے. تو ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے تقوی والوں کی. تو جو نبی یا جو مبلغ, کیونکہ نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اب العلماء, جو علماء ہیں وہ وارث انبیاء کہ اب وہ کھولیں گے, کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کتاب اللہ رجال اللہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بدل دیے کہ پہلے کتاب اللہ اور اللہ کے بندے رجال کہتے ہیں بندوں, کہ کتاب اور رجال چل رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی تھی اللہ تعالیٰ کے بندے بھی تھے, اب ایسا نہیں ہوگا. نہیں, سلسلہ وہی ہے کیونکہ انسان کی نیچر وہی ہے. وہ جہاں کتاب پڑھتا ہے وہاں اسے کوئی پریکٹیکل اگزامپل بھی چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے دکھاؤ کیسے کرنا ہے. اور نسل در نسل ایسے لوگ اللہ تعالیٰ رکھیں گے جنہوں نے دیکھ کے دین سیکھا. ایک ہے دین کتاب سے سیکھنا, ایک ہے دیکھ کے سیکھنا, یہ فرق ہوتا ہے. ایزیلی ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے دیکھ کے کیا, اس نے پڑھ کے کیا. کوئی ڈاکٹر پڑھ کے نہیں بنتا ہمیشہ, ٹھیک ہے وہ بھی پارٹ ٹریننگ کا, لیکن جب تک وہ دیکھتا نہیں ہے کسی کو کیسے کر رہے وہ نہیں گروم ہوتا ہے. ایک ہی کالج کے دو اسٹوڈنٹس ہوں, ایک اسٹوڈنٹ کو ایک آڈی ایٹماسفیئر دے دیا جائے, دوسرے اسٹوڈنٹ کو ایک بیسٹ انوائرمنٹ دے دیا جائے, وہ دونوں جو وہاں سے نکلیں گے کچھ عرصے بعد دونوں میں فرق ہوگا. نالج وائز بے شک ایک, لیکن اس کی گرومنگ ہو جاتی ہے. تو یہی سلسلہ ہے دین کے اندر. جو صحابہ تھے انہوں نے انبیاء کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو ان کی جو ہوگی گرومنگ وہ اس لیول تک کوئی چیز, اس کو کوئی چیز نہیں کر سکتا. پھر تابعین نے صحابہ کو دیکھا, ایک ہے ان سے سیکھا بھی کتابوں کی شکل میں, پڑھ کے بھی, اس اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ایک دیکھ کے بھی سیکھا, اگلی نسل نے دیکھ کے بھی سیکھا. تو یہ دیکھنے سے بھی دین ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والے تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو. یہ کمپنی سے بھی فائدہ ملتا ہے. تو اس کی تھوڑی ڈسکشن ہم نے کی تھی جب کمپنی کی بات آئی تھی سورہ فاتحہ میں. اس لیے محدثین نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا, انہوں نے یہ شرط رکھی محدثین نے, یہ ویسے ایک ضمنی بات ہے کہ محدثین جب حدیث کو کوٹ کرتے تو وہ یہ شرط رکھتے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا ہماری ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر ہوگا, اور رجسٹر ہو کے ہم سے حدیث سنے گا اور سیکھے گا, تب اسے الاؤ ہوگا کہ آگے حدیث نکل کر. یہ نہیں ہے کہ ایک سے سنا اور, یعنی ایک شخص سن کے آگے بتا دے. حدیث تو پتہ چل گئی, نالج میں تو آ گئی, لیکن اسے روایت کرنے کی آگے اجازت نہیں ہے. جب تک وہ کمپنی میں آئے گا نہیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھے گا نہیں, اور ٹیچر اسے الاؤ نہیں کرے گا, اس کو سند نہیں دے گا کہ تم آگے پہنچاؤ. تو یہ جو ساری لمیٹیشن رکھی ہے اور یہ چل رہی ہے, اس پہلے دور سے محدثین نے رول بنایا اور یہ چل رہا ہے. آج بھی جو حدیث باقاعدہ نقل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے, وہ 40-45 نسلیں انہیں نام سیم ہوتے ہیں چین پوری کی پوری. اسی طرح تزکیہ کی لائن میں بھی جس طرح تزکیہ کی لائن میں بھی چین سیم ہوتی ہے کہ اس نے اس سے تزکیہ کرایا اس سے کرایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ کمپنی میں بیٹھ کے دیکھ کے ایک چیز کو حاصل کرنا اور ایک چیز سن کے اور پڑھ کے حاصل کرنے سے فرق. یہاں پہ پھر ایک اور کوشچن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدل المتقین کی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ایم کیا ہے. ابھی آتے ہیں ڈیٹیل میں تقویٰ کی. ایم یہ ہے اللہ تک پہنچ جانا, اللہ تعالیٰ کو پا لینا, اس کو راضی کر. جب ایم یہ ہے, تقویٰ بھی انڈائریکٹلی یہی بتا رہا ہے کہ وہ شخص متقی ہے جو اس راستے پہ چل رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو چل رہا ہے اس کو ہدایت ملے گی, اسے تو آلریڈی ہدایت مل گئی, تبھی تو وہ چل رہا ہے. تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہدل للمتقین, تو مطلب یہ کہ جس کے اندر وہ پوٹینشیل تقویٰ کا آگے اس کو ہدایت مل جائے گی. اور دوسرا میننگ یہ پوٹینشیل کا مطلب یہ کہ جس کا ایم یہ ہے, مطلب یہ کہ جو اس نظر سے پڑھ رہا ہے قرآن کہ میں نے تقویٰ حاصل کرنا ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتا دیں گے ہاں یہ اس طرح سے تقویٰ ملتا ہے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ تم پہنچ سکتے. اور دوسری بات ہم نے یہ ذکر کی جو ابھی آج بھی ذکر ہوئی کہ مختلف لیولز ہوتے ہیں, اور کافر کا لیول یہ ہے تقویٰ کا کہ مسلمان ہو جائے, مسلمان کا یہ ہے کہ پریکٹیکل مسلم بن جائے, پریکٹیکل مسلم یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے سارے رذائل گندگیاں اور جتنی بھی غیر شرعی خواہشات ہیں ان کو بھی ختم کرے. اس جو یہ لیول اچیو کر لے اس کا یہ لیول ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے. یہ ایک لیول ہے, اچیویبل لیول ہے, یہ کوئی ایسا لیول نہیں ہے کہ جو اچیو نہ ہو سکے, کہ ہر وقت اللہ کی یاد. تو وہ لیول اچیو کرنا, اور جس کو یہ لیول اچیو ہو جائے تو وہ پھر آگے اللہ کے قرب کے درجے طے کرتا جائے. اب ہر بندہ اس میں ہدایت کا بھی محتاج ہے, اور دوسرے کیٹیگری کے مقابلے میں جو اپر کیٹیگری وہ اس کا تقویٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگلے تقویٰ کو اچیو کرنے کے لیے اس قرآن سے تمہیں مدد ملے گی, تمہیں ہدایت دے دی جائے گی اگلے تقویٰ کے لیول کو اچیو کرنے. اوبیسلی جو اس نیت سے کرے گا اس کی خالص نیت ہوگی اسی کو ملے گی. تو ان شارٹ اس ساری اس چھوٹی سی آیت کا مطلب یہ ہدل المتقین کہ جو حاصل کرنا چاہے گا اس کو ملے گا. باقی پہلی بات گزر گئی لا ریب فی, اس میں ہدایت ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سب کو نہیں ملتی, ملتی کچھ مخصوص بندوں کے, اور وہ کون ہوتے ہیں کہ جو کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. ایک لیکچر جب ڈلیور ہوتا ہے کلاس کے اندر, ورڈز ٹیچر کو وہی ہوتے ہیں, پریزنٹیشن وہی ہوتی, لیکن جب ایک گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم ختم ہوتا ہے باہر نکل رہے ہوں, ہر بندے کا لیول فرق ہوتا ہے نالج کا. اب اس کی اپنے انٹرسٹ پہ ہوتا ہے کہ کون سننا چاہتا ہے کون نہیں سننا چاہتا ہے, کون کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے کوئی کون انٹرسٹ نہیں لے رہا. تو قرآن وہی ہے, اللہ تعالیٰ کی قرب وہی ہے, ساری چیزیں وہی ہیں, لیکن لوگوں میں جو ڈفرینس ہے وہ ان کی اپنی طلب, ان کی توجہ, ان کی ایفرٹ پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر توجہ ہوگی, طلب ہوگی, ایفرٹ ہوگی, اس کو میں دے دوں گا, اس کو ہدایت دوں گا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اچھا, تقویٰ کا ورڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت فریکوینٹلی یوز ہوا, آلموسٹ ہر پیج میں آلموسٹ یہ لفظ ملے گا, متقین, تقویٰ. تو اس کا ایک بیسک کانسیپٹ ہونا چاہیے کس چیز کی بات ہو رہی ہے. بلکہ حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایم آف دا لائف قرار دیا کہ میں نے تمہیں, اس سے بکرا بھی تیسرے چوتھے رکوع میں آیت آئے گی کہ میں نے تم کو پیدا کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جب کوئی ایم ہو اس کو ڈیٹیل سے جاننا ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ایم ہے, اس لیے پیدا کیا, تم پتہ تو ہو کس لیے پیدا کیا. تو تقویٰ کا جو دو معنی میں استعمال ہوا ہے تقوا کا ورڈ, یا اس کو اگر جب ایون ٹرانسلیشن میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے دو میننگز ملتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈرنا, فیئر کا ورڈ آتا ہے ٹرانسلیشن کے اندر, کہ اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ ہے محتاط رہنا, کئی جگہوں پہ اس حوالے سے یہ آئے گا. تو ہے یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کانسیپٹ پہلے سمجھ کہ یہ بات ہم ذکر کر چکے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا وحملها الانسان, کہ ہم نے امانت کو سونپا پہاڑوں زمینوں آسمانوں پر, سب نے انکار کر دیا, سب ڈر کے انسان نے اس کو اٹھا. اور وہاں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اس آیت کو ڈسکس کر کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے اور ڈرے سارے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں ملوں گا, میرا قرب ملے گا, لیکن ایک آزمائش, ایک امتحان سے تمہیں گزرنا پڑے گا, امانت تمہیں اٹھانی پڑے گی, تو میں ایزلٹ تمہیں میں مل جاؤں گا. اب سارے ڈر گئے, اتنی بڑی بڑی مخلوقات, انسان اللہ تعالیٰ کا اس نے اٹھایا, اب پہنچنا اللہ تعالیٰ تک ہے. یہ عالم عنوان میں ہو چکا, اس پہ ہمارا ایمان کہ جس طرح ہم قرآن کی بیسس پہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرتے ہیں, اسی طرح قرآن کی بیسس میں زندہ ہونے سے پہلے کی زندگی پہ بھی یقین کرتے ہیں, جو عالم ارواح کی زندگی, جو روحوں کی زندگی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کیا, جیسے آخرت کا انفارم کیا یہ بھی انفارم کیا کہ ایسا ہو چکا ہے, بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں کیوں آئے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, تو اب مطلب یہ کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ اب اس امانت کو اٹھاؤں گا ان اگلے چند سالوں میں موت تک, اور موت کے بعد اس بیسس پہ مجھے فیصلہ ہوگا, یہ قریب کیا جائے گا اللہ سے یا دور کیا جائے گا. یعنی یہ پوری آپشن تھی کہ قریب ہونا ہے تو اٹھاؤ, اگر نہیں اٹھا سکے تو دور ہو جاؤ. اور اس چیز سے ساری کائنات ڈر گئی تھی کہ اس پہ دوری کا بھی آپشن ہے, یہ دوری کا بھی خطرہ ہے, تو دور نہیں ہونا, ہم جا رہے ہیں وہیں رہیں گے اللہ کے قرب. انسان اس کو آپ کیا قرب کے شوق میں, تو زندگی میں یہ دیکھا جائے گا کون اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا, کون کتنا اٹھاتا ہے, اس لحاظ اس پہ فیصلہ ہوگا کس کو جنت ملنی ہے کس کو جہنم ملنی ہے. جنت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے قرب کی جگہ, جہنم کچھ نہیں سوائے اللہ کی ناراضگی کی جگہ, باقی جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ اشتیاق شوق پیدا کرنے کے لیے. لیکن جس کو اللہ کا شوق ہو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ادھر اللہ والا ملیں گے ادھر نہیں ملیں گے بس. تو یہ زندگی کا ہمارا مقصد ہے. اب ہم دنیا میں آ گئے, اب ہم ایک نوجوان جوان ہوتا ہے, شعور پکڑتا ہے, وہ باتیں سنتا ہے کہ اچھا ایسی بھی کوئی بات ہے, میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں. اب اسے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں پتا, اسے دیکھا نہیں کبھی, اس نے محسوس نہیں کیا کبھی اللہ. اب جب وہ یہ سنتا ہے تو تب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون. ٹھیک ہے, یہ پہلا لیول ہے جب اس کے ذہن میں یہ کوسچن ارائز ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا ہے یہ زندگی, کیا ہے. بالکل بیسک لیول, کچھ نہیں اس سے پتا, ہم سارے اس لیول سے گزرے ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس نے, ہر گھر کا فرق ہے, مختلف لیول میں ہماری ٹریننگ کی, ہمارے اساتذہ نے کی, لیکن جب خود انسان شعور پکڑتا ہے تب وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, اب میں آزاد ہوں, اب میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, میں نے خود زندگی کی راہیں چوز کرنی ہے, اس پہ چلنا ہے, اس پہ چلنا ہے, اس پہ چلنا. تو جب وہ اس نیت سے پڑھتا ہے تو یہ بھی اب متقین حدل المتقین نہیں ہے, کیونکہ وہ نیت اس کی یہ ہے کہ میں دیکھوں اس میں کیا, اس کی اور کوئی نیت نہیں ہے. وہ یہ نہیں جج کر رہا کہ ٹھیک ہے اپنے نالج کے لیے پڑھ لوں, کبھی کہیں پہ کوئی بات کرنی پڑ جائے, مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں, کوئی سبجیکٹ یہ لے لے اپنا ایز اے ماسٹر ایز اے کچھ نہیں, وہ پڑھ ہی اس لیے رہے کہ اس میں ہے کیا, مجھے کیا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس طرح پڑھے گا, کیونکہ اس کا ایم تو یہ نا میں جانوں, اس کو ہمیں آگے اگلے سٹیپ پہ لے جاؤں گا. یہ ہدایت کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے جب طلب پیدا ہو جائے اندر, ایک خیال پیدا ہو جائے, ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ زندگی کے کسی مرحلے پہ بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جوانی, یہ تو ایگزامپل دی, یہ زندگی کے کسی مرحلے پہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں, सिर्फ सुबह शाम आना जाना, एक जो माशरे का एक रूटीन बनी, वही कर रहा हूं। किस बेसिस पे कर रहा हूं, इसका ये सही है ये गलत है, कोई तो क्राइटेरिया हो इसको सही गलत कर दें। तो जब ये जो भी इस तरह की नीयत दे के बैठेगा कुरान पाक को, तो अब अल्लाह ताला उसको अगले स्टेप पे ले जाएंगे, मुदल्लिल मुत्तकीन, क्योंकि इतने पोटेंशियली शो किया कि मुत्तकी बनना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिले अल्लाह ताला। अब जब अगले लेवल पर वो पहुंचता है, तो उसे कुरान पाक में अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला की बातें पता चलती है, इंट्रोडक्शन होता है। अब देखा नहीं है, इंट्रोड्यूस हो रहा है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो इतनी आयतें जिक्र करेंगे, मेरी ये कुव्वत है, मेरी ये ताकत है, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये क्यों कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन होता है उस लेवल वाले बंदे को अगले लेवल पहुंचाने के। उसको जब तारुफ होता जाता है, वो इंट्रोडक्शन होता जाता है, वो अगले लेवल पहुंच जाता है, जब वो इंप्रेस हो जाता है अल्लाह ताला से, जब उसके अंदर अल्लाह ताला की सिफात उसके अंदर घर करती है, वो फील करता है कि नहीं, अब मेरे अल्लाह से एक रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, ये अगला लेवल है। अब उससे अगले लेवल पे अगर वो मेहनत करता जाएगा, जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैंने 12 साल लगाए, तो जब एफर्ट आगे बढ़ता है और मेहनत करता है, वो अगले लेवल पर मचा दिया जाता है, जिस तरह मैंने मुख्तलिफ लेवल जिक्र किए। अल्टीमेटली वो एक लेवल ऐसा अचीव करता है जो जो आखिर लेवल है, जो सहाबा को नसीब हुआ और सहाबा के बाद औलिया अल्लाह को नसीब हुआ, कि उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप अल्लाह ताला से बन जाता है। अब इंटीमेट रिलेशनशिप समझने के लिए जिंदगी में अगर हमने किसी से मोहब्बत की है ना, उस रिलेशनशिप को सीख, उसको सोच लें कि मेरा उससे इतना रिलेशनशिप था कि कई बार मुझे रातों में नींद आई, कभी मैं उसके लिए रोया, कभी मैं उसके लिए बेचैन हुआ, कभी मैं उसकी याद मुझे सताती थी, मैं जहां बैठता था उसकी याद में गुम, हत्ता के लोग कह देते थे तुम्हें क्या हुआ, तुम किसकी याद में रहते हो। उसको सोचे ये रिलेशनशिप उनका अल्लाह ताला से मान लो, वही वो रातों का उनका जागना, वही रातों का उनका रोना, वही उनका अल्लाह ताला को सोचते रहना, वो इसकी मोहब्बत में नमाजों में रोना शुरू कर देना, कभी उसके नाम सुन के रोना शुरू कर देना, ये फिर समझ आती है ये भी कोई रिलेशनशिप होता है। इतना इंटीमेट रिलेशनशिप, इतना क्लोज रिलेशनशिप, इतनी मोहब्बत भी किसी से हो जाती। लेकिन ये कब अचीव होती है, कि जब इन सारी स्टेजेस से गुजरता है, ये कोई एक रात में नहीं होती। हाँ अल्लाह ताला चाहे हो सकती है, लेकिन असूल अल्लाह ताला के ये है कि जो उस पहले स्टेज से जब उसने पहले दिन कुरान खोला था, उधर से जब गुजर के सारी सीढ़ियां चढ़ के वो आखिरी स्टेज पर भी उसने पार अचीवेबल स्टेज है, लेकिन उसके लिए कि जो ये नियत करेगा, हुदल्लिल मुत्तकीन, जो चाहेगा ऐसा बंदा उसको बना देंगे हम। ये कुरान पाक ने ये भी वाज़े किया, जैसे बताया कि ये रूल हदायत और गुमराही के कुरान खोलता है, उसमें ये भी वाज़े किया कि देखो अगर तुम नहीं जाओगे मैं कभी नहीं बनाऊंगा तुम्हें ऐसा। हजरत नूह अलैहि सलाम के गालिबन वाक्य में ये है कि कौम का दावा धीरे कौम बहस कर रही है, तो उन्होंने आगे से एक जुमला भी कहा, वो अल्लाह ताला ने कोट किया कि देखो मैं तुम भाग रहे हो, मैं तुम्हारे चिमटा नहीं दूंगा, शायद तुम नहीं आओगे तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। तो इस नीयत से जो करना चाहेगा कि हाँ मुझे बताओ मैं कैसे अल्लाह को अचीव कर सकता हूँ, मैं कैसे इन सारी स्टेट को अचीव कर सकता हूँ, उसे मिल जाएगी, उसे अल्लाह ताला गाइड करेंगे, कोई टीचर मिल जाएगा, कोई उसे दिल में बात है कि उसको कोई अपने पे नदामत होगी, वो सारी राहें अल्लाह खोलेंगे, वो अल्लाह का काम है, मेरा काम है उस हदायत की तलब करना। इहदिनस सिरात मुस्तकीम, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगे तो सही हदायत, जो मांगे हुदल्लिल मुत्तकीन, कि जिसने मांगा वो तकवा का पोटेंशियल रखता है उसको दे दिया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो ये तकवा की फीलिंग, ये वो अल्टीमेट फीलिंग है, जो एक्चुअली जो तकवा कुरान पाक कहता है वो ये अल्टीमेट फीलिंग होती है, जो आखिर में एक जिसके जिसमें इंसान अपने आप को मजबूर समझता रहेगा। मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाए। तो जब इंसान मजबूर फील करता है अपने आप को कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और कभी वो शायरी में कुछ को कहता है, कभी वो आयत में उसको पढ़ता है, मतलब कि उसकी एक अजीब गरीब कैफियत होती है, वो दुनिया से कट ऑफ नहीं हुआ होता, वो दुनिया में ही रह रहा होता है, लेकिन اسی دنیا کے اندر اس کی حالت فرق ہوتی ہے انٹرنل. تو یہ چیز اچیویبل اسٹیٹ جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور وہ شو آف کیسے ہوتی ہے؟ کس کے اندر تقویٰ ہے؟ وہ اس کی ڈیڈ سے. جو کر رہا ہے اس میں شو کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, میں اپنے فائدے کو دیکھ کے نہیں کر رہا, نقصان کو دیکھ کے نہیں کر رہا, میں صرف ایک چیز کو دیکھ کے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہو رہا ہے, کس سے ناراض. کیوں؟ کیوں میں اس کو پانا چاہتا ہوں. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ جس سے محبت ہے اس کو ناراض کرے؟ کبھی نہیں سوچتا. یہ یعنی کامن سینس کی بات. تو یہی جو فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے کلوز اٹیچمنٹ, تو وہ فیلنگ ابدیت میں شو آف ہوتی ہے, اور تقویٰ اس کی انٹرنل فیلنگ. دو ورڈ قرآن باب میں آئیں گے, عبد, عبادت اور یہ تقویٰ. عبادت شو آف کرنا ہے اس فیلنگ کو, اور تقویٰ وہ انٹرنل اس کی فیلنگ ہے. تقویٰ کوئی بظاہر کوئی نظر آنے کی چیز نہیں, یہ تقویٰ ہے نہیں, وہ ایک اندر کی فیلنگ ہے, اندر کا ایک جذبہ ہے, اندر کا ایموشنز ہیں. جب یہ ایموشن انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر خوف ہوتا ہے. وہ خوف وہ خوف نہیں ہوتا جس کا خوفناک چیز سے ہوتا ہے, کسی زہریلی چیز سے ہوتا ہے. وہ خوف ہوتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, یہ خوش اس کو کیسے رکھوں. جس کی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ بادشاہ کے دربار پہ پہنچ جائے اور چاہے کہ وہیں پہ ڈیوٹی کرے, وہیں پہ اس کے قریب رہے, وہیں پہ اس کے سامنے رہے, تو وہ بڑا محتاط عمل کرتا ہے. وہ سارے رولس کو سیکھتا ہے, وہ کیسے کیا کرنا ہے, کہ ذرا سی کوئی بے ادبی ہوئی اس نے مجھ سے یہاں سے نکال دینا کہ جاؤ کہیں اور. تو یہ جو خوف, یہ جو ایک محتاط رویہ ہوتا ہے, یہ تقویٰ کا رویہ ہے. اس لیے اس کے دونوں میننگس کیے جاتے ہیں کہ تقویٰ خوف اور تقویٰ محتاط رہنا, سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے عمل کرنا. تو یہ تقویٰ کی میننگز ہوں گے جہاں پہ بھی جائے گا. تو یہ بتا دیا کہ فیلنگ کا نام ہے, ایک انٹرنل ایموشن ہے جس کے مختلف لیولز ہیں, لیکن الٹیمیٹ لیول وہ اچیویبل ہے اور وہ ساری اسٹیجز ٹوگیدر کی ملتا ہے. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ کتنا تقویٰ ہو, کتنی فیلنگز ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اوپن رکھ دیا دو طرح سے. پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, فاتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا حق ہے ڈرنے. اب یہ جب آیت اتری تو صحابہ کی تو ایک فکر پڑ گئی, مطلب کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ویسے اسے ڈر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی ذات یا صفات کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اس کے لیول پہ اتر سکتا. تو جس سے ان کے اندر فکر لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت آئی, فتق اللہ مستطاع, تم جتنا تم سے ہو سکے اتنا اللہ سے ڈر. اب یہاں پہ لیول مان جائیں گے, ظاہر بات ہے پہلے دن جو تقویٰ کا لیول ہے وہ آخری دن وہ نہیں ہوگا, لیکن پوٹینشلی یہ ہر جگہ متقی کہلائے گا, کیونکہ اللہ کی نظر میں جو چل پڑتا ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. رت پاک میں آتا ہے کہ جو حفظ کرنا شروع کر دے نہ کر سکے موت آ جائے, قیامت کے دن اسے حفاظ میں اٹھایا جائے. تو اس راستے کا اصول ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو چل پڑے وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے. جیسے قرآن پاک ہم نے شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کی توفیق دے, لیکن کسی وجہ سے ڈسکنٹینیو بھی ہوا تو اس میں ہی داخل کر دیا جائے گا کہ انہوں نے پورا قرآن پاک کو سمجھا. دنیا تو یہی. تو اللہ تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ہو سکے کرو. اب جتنا ہو سکے تو جو اس طرح عمل کرتا ہے تو آبویسلی اس کا لیول بڑھتا جائے گا. ایک دن اس کا ایک دن ہے, ایک لیول ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں, اگلے وہ بڑھ جائے گا, اگلے دن اور بڑھتا جائے گا, الٹیمیٹلی کہ بہت اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا اور تقویٰ کا بھی. اب تقویٰ کی فیلنگس کا یا اس کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن پاک میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا. سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت کو سامنے رکھتے ہیں, اس میں کافی باتیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کے حوالے سے ذکر کی. پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تو یہ ایک لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹی ذکر کی متقی، مطلب یہ کہ میں دعویٰ کرتا رہا ہوں میں متقی ہوں، دعوے سے بات نہیں بنے گی، گو کہ یہ کہہ دی فیلنگ ہے لیکن اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، آپ کے ایکٹ سے، آپ کے ڈیڈ سے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جج کیسے کرو گے. تو پہلی بات کی اللہ نے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کوئی نیکی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. یہ جب قبلہ بدلا تھا تو اس کے تناظر میں آیا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ کیا، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں، کبھی مسجد اقصا، کبھی بیت الحرام. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ نیکی نہیں کہ ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو. تو اس علماء نے تقویٰ کو سمجھنے کے لیے کہا کہ صرف دعوے کرنا یا اپرینٹلی شو کہنا کہ ہاں میں متقی، ہاں میں متقی، اس سے بات نہیں بنتی، وہ کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ پہلی چیز جو ایمان لائے، مفہوم ہے آیت کا، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، یعنی کہ تمہارے بلیف صحیح ہوں، توحید کامل ہو، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ویسا. وہ آت المال علی حبہ، یہ بڑی غور طلب آئے کہ مال خرچ کرو، بات ختم ہے، مال خرچ کرنا علی حبہ ہی، اس کی محبت میں. اب یہ فیلنگ ہے، جو متقی ہوتا ہے اس کے اندر محبت ہوتی ہے. محبت، محبت کا کیسے پتا چلتا ہے؟ ڈیڈ سے، اس کی انہی ایکٹ سے، جو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، آنے مارا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی اللہ نے ذکر کی، اواہم، آنے بھرتے تھے پوری، یعنی اواہم منیب، بتایا کہ وہ منیب تھے. منیب کا مطلب کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہے، اور اواہ آنے بھرتے رہتے تھے. کیسے ہوئی فیلنگز ہوں گی؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں، فیلنگ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ ذوی القربا، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، جو مسافرین ہیں ان پر، جو مانگنے آتے ہیں ان پر، جو غلاموں کو آزاد کرنے میں. تو یہ سارا، تو اقام الصلاۃ، پھر نماز قائم کرنا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، تو عبادات کا ذکر کیا. والموفون بعہدہم، اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیلنگس کے معاملات ہیں ان پہ بھی پورا ہوتا ہے. صرف عقیدہ نہیں، صرف مال کو خرچ کرنا نہیں، کیونکہ کئی بار انسان نہیں پہ رہتا ہے کہ ہاں میں عقیدے سے مسلمان ہوں، میں کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی، میں مال خرچ کرتا ہوں، اللہ نے جتنا دیا میں غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں. آگے لگتا نہیں، وہ ڈیلنگز ان کی پیور ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، جب وہ کسی ڈیل کرتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جتنے کام بھی میں نے اس حوالے سے دیے ان کو پورا کرتے ہیں. وہ صابرین فی الباس، اور صبر کرنے والے مصیبت میں یا خوشی میں اور جنگ کی حالت میں. تو صبر یہ پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے، ایک پورا دین اس کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے، کیونکہ ہر چیز پر صبر کرنا پڑتا ہے. انسان کا کوئی دل کرے کرنے کو، اور شریعت کہتی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کرنا، تو ایک تکلیف ہوتی ہے، رکنا پڑتا ہے صبر. اللہ تعالیٰ کہتے نہ کرو، انسان کا دل کرے کرو، پھر ایک صبر سے گزرنا پڑتا ہے، ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو صبر ایک پورے کے پورے دین ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے، واولئک هم المتقون، یہ ہے متقی. تو ہر، ان شارٹ یہ کہ ہر شعبہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کامل ہو، تب وہ شخص متقیوں کی فہرست میں آتا ہے. صرف ایک کیٹیگری کو لے لینا، عقیدے کو یا عبادت کو، کہ بہت شخص نمازی ہے، ڈیلنگ کیسی ہیں، یہ جب بات کرتا ہے تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، نہیں بولتا، اسی طرح اخلاقیات اس کی کیسی ہے، غصہ اس کا کیسا ہے، اس کی شہوت کیسی ہے، بدنظری کا مرض تو نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جب تک سارے کرائٹیریا پورا نہ کرے، متقین میں نہیں آئے گا. اور تقویٰ کو سمجھنے کے لیے آج ایک اور بات کرتے ہیں، پھر بات کو سمیٹتے ہیں، اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ پھر اور نیکسٹ سیٹنگ اور ایلیبریٹ کریں گے، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس نے بات کی، کہ یہ اتنا فریکوئنٹلی ورڈ آئے گا اور جب یہ کہا کہ ایم ہے زندگی کا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لعلکم تتقون، تو جب ایک چیز ایم ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے اسے اچیو کرنا ہے، پہلی بات وہ ہے کیا، اور دوسری چیز کہ میں نے اچیو کیسے کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ تم نے یہ ڈگری لینی ہے، اس کے پہلے دیکھے گا لینی بھی چاہیے نہیں لینی چاہیے، پھر یہ کہ کیسے لینی ہے، وہ سارا اسے پتہ ہونا چاہیے. تو جو چیز سمجھنی چاہیے اس چیز کو پریکٹیکلی زندگی میں سمجھنے کے لیے، وہ کچھ ٹرمز ہیں ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں، لیکن کئیوں کو پتا ہوگا، کئیوں کو اس ڈسکشن کے بعد اور پتہ چل جائے گا کہ وہ ہیں کیا ٹرمینالوجیز، کیونکہ وہ اس سے بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا. اور وہ چیز کیا ہے کہ کچھ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، اور اس کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں حرام، مکروہ. پھر مکروہ میں بھی دو کیٹیگریز کر دی جاتی ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، اور ایک پھر ایک ٹرم ہوتی مباح. تو یہ ان کے تھوڑا سمجھ لیں، ٹھیک ہے. پہلے ایک کیٹیگری رہتی ہے ڈوز کی، جو کرنے کی، اس میں کیا ہے فرض، کہہ دیا جاتا ہے یہ کام فرض ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنا. جب میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے فرض ہے، ضروری ہے، اگر میں نہیں اس کو کر رہا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اب میں اس تصور کو ہی دیکھ لوں، سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک رات کے قریب ہونا، اور وہ کہے کہ یہ کرو میں نہ کروں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو پھر میرا کیا تصور ہے اس کو اچیو کرنے کا؟ خود سوچو، اپنے آپ سے سوال کرو. اچھا، فرض کہ اگر نہ کیا تو وہ ناراض، اور واجب بھی اسی کے اکولنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈفرینس ہے، لیکن وہ علماء کے لیول پہ ہے. پریکٹیکلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی ہے کہ فرض جو نہیں کرے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، واجب جو نہیں کرے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض، دونوں کا ایک ہی رزلٹ ایک ہی. اس لیے ان دونوں کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یعنی گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ناراض ہو جاتی ہے وہ گناہ ہوتا. اب گناہ کا ورڈ کتنا بھاری ہونا چاہیے مسلمان جس کا یہ ایم ہو. جس کا ایم نہیں ہے اس کے وہ تو ڈسکشن میں ہے ہی نہیں. ڈسکشن ساری کی ساری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیسے، اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی فیلنگ کیا ہے، کس چیز کی طرف قرآن بلا رہا ہے، جس کو ہدایت ملتی ہے، یہ ہماری ڈسکشن. تو اس ڈسکشن میں گناہ کا ورڈ بالکل ایک یوں سمجھے کہ وہ ایک 180 ڈگری پہ دوسرا راستہ. اتنا بھاری ہونا چاہیے گناہ کا ورڈ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں ہاں گناہ ہو گیا مجھ سے. گناہ ہو گیا فوراً ہوگا تو پہاڑ بن کے گرنا چاہیے. اور یہی صحابہ کی کیفیات تھی، جب ان سے گناہ ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ ابھی گر جائے گا، اس طرح وہ تڑپتے تھے اللہ کے. تو فرض جو مسٹ ہے اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. پھر ایک کیٹیگری ہے سنت کی، اس میں بھی دو ہے، سنت موقع اور غیر موقع. موقع سے مراد یہ ہے کہ جو تاکید سے یہ ورڈ نکلا، جس میں سٹریس ہے، ایمفسس ہے، تو واجب سے نیچے ہے، واجب سے نیچے ہے، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مستقل کیا، اسے کہتے ہیں اس پہ سٹریس ہے، اس کو کرنا چاہیے، گو کہ واجب سے نیچے. پھر ایک سنت ہے عام، جس کو سنت کے ورڈ میں لاتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ آپشنل ہے. آپشنل اس حساب سے، وہ بعد میں اس کی تفصیل کروں گا آپشن کے حساب سے، لیکن یہ ہے کہ اگر کر لو تو فائدہ ہے، ثواب ہے. ثواب سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ثواب بھی جو ورڈ ہے، جس نے گناہ کا ورڈ ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جو میرا ایم تھا، جو میری ذات جس تک پہنچنا تھا، جو میرا محبوب تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. اور ثواب جو میں سمجھوں کہ وہ خوش ہو گئے. ان اب اس فیلنگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف ورڈز قرآن پاک حدیث میں یوز ہوتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کی، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، وہ یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا ہم سے. اس کی خوشی، اس کی ناراضگی ہی ہماری ڈسکشن ہے ہماری زندگی کا. تو سنت میں یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو ثواب، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے نہ کرنے والے سے، کر رہے اس سے خوش ہو جاتے.
یہ سنت غیر موقع.
جی، سنت غیر موقع. پھر مستحب ایک ورڈ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ سنت غیر موقع سے نیچے ہے, لیکن ریزلٹ اس کا بھی یہ ہے, کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, ثواب دیتے ہیں, جو نہیں خوش ہوتا, جو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے. تو یہ ساری ڈوز کی تھی کرنے کی, کہ یہ کام کرو تو کس کیٹیگری میں وہ حکم ہے, وہ بات ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہی آگے ڈسکشن چلانی. اور اس کے اپوزٹ ڈونٹس ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ نہیں کرنا. اب اگر یہ چیز سمجھ آتی ہے تو اس کے اپوزٹ بھی سمجھنا چاہیے. فرض کا جو فرض اور واجب, فرض کا اپوزٹ حرام. جب کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کرنے سے, اور ظاہر بات ہے جو نہیں کرے گا اس سے خوش ہوں گے, کیونکہ وہ بے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. مکروہ تحریمی, مکروہ کراہت سے نکلا ہے, کہ کراہت جیسے انسان بھی کہتے ہیں مجھے اس سے کراہت آتی ہے, برا لگتا ہے مجھے, کہا تو وہی اسی چیز جس سے کراہت آ رہی ہے اسے مکروہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے کراہت ہے, ناپسند ہے کام, اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے کو گناہ دیتے, اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند, اسے تحریمی کہتے ہیں, حرام سے, مکروہ تحریمی, کہ ناپسند ہے اور اتنا ناپسند ہے کہ اسے گناہ ملتا ہے کرنے والے کو. اور دوسرا ہے کہ ناپسند ہے لیکن اتنا نہیں, تو اسے مکروہ تنزیہ کہتے ہیں. وہ سنت کے یا مستحب کے اپوزٹ ہے, کہ جو نہیں کرے گا اس کو, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ تو نہیں دیں گے لیکن اللہ کو ناپسند. تو محبت کرنے والے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ناپسند ہے اس کو, وہ بھی گناہ تو نہیں مجھے دے گا یا پکڑے گا تو نہیں, لیکن اس کو ناپسند ہے. اب یہ ایک طرف ڈور ہے, ایک طرف ڈور سے نیچے جو ہے نا ایک کیٹیگری, وہ اسے مباح کہتے ہیں. مباح یہ ہوتا ہے, یہ جو جیسا میں بول رہا ہوں یہ مباح عمل ہے, مطلب یہ کہ بولنے, کسی بولنے والے کو نہ گناہ ہوتا نہ ثواب ہوتا. ہاں ہوتا ہے اس کے بولنے پہ, ورڈز پہ, کہ بول کی کیا رہا ہے اور کیوں رہا ہے, لیکن ایز اٹ از بولنے کا ایکٹ کوئی گناہ یا ثواب نہیں ہے. اسی طرح جو ہماری روٹین ڈیلی لائف ہے وہ ساری کی ساری اسی کے انڈر آتی ہے. کھانا پینا وہ بذات خود ایک ایسا عمل ہے, وہ کسی کیٹیگری میں نہیں ہے. ہاں میں کیا کھا رہا ہوں اس سے وہ کسی کیٹیگری میں چلا جائے گا, لیکن بذات خود وہ ایکٹ کسی کے کیٹیگری میں نہیں ہے. تو بریفلی یہ اس لیے بتایا کہ تقویٰ کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا کنسیپٹ ہونا چاہیے, تب پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, تقویٰ کیا چیز ہے اور وہ کیسے وہ لیول اچیو ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی جس کے اندر وہ پوٹینشیل ہے اس کو کیوں ہدایت دے دی جاتی ہے. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو روٹین مباح عمل ہے اس کی بھی دو ہیں ٹائپس, اور وہ کیا کہ کئی بار مباح عمل فائدہ مند ہوتا ہے. وہ کیسے کہ فار ایگزامپل کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہو اور اس کی خاص انٹینشن ہو, اور وہ انٹینشن اس کے لیے فائدہ مند ہو, دین کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے یا اس کے, جیسے جابس کرنا. اب کوئی کہے کہ اس میں جا رہا ہوں اس میں فائدہ ہے نقصان ہے یا ثواب ہے, تو اس کی انٹینشن پہ ہے. اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے, مجھے کسی کا سوال نہ کرنا پڑے, میری ضرورتیں پوری ہوتے ہو جائیں, میں مینٹلی تھوڑا سیٹسفائی فیل کروں, تو میں زیادہ توجہ سے نماز پڑھوں, زیادہ توجہ سے لوگوں کے حقوق ادا کروں, تو جی اگر اس نیے سے کر رہا ہے تو وہ بالکل اس کے لیے بینیفیشیل ہے, اس کا ثواب بھی ملے گا. تو مباح عمل اس کی نیت پہ کسی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ مباح عمل ایسے ہوتے ہیں, روٹین عمل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو یہ والی کیٹیگری ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, اسلام یا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ خود سوچے ایک ٹائم ڈیوریشن دے دیا جائے کہ اس میں جتنا کسی کا قرب حاصل کر سکتے کر لو. بادشاہ کہے, ویسے ہوا بھی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے کہ بادشاہ نے کہا تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے کہ اس میں سونا چاندی سامنے رکھ کے جتنا لوٹ سکتے لوٹو. خاص آزمائش لینی تھی یہ غلام کی, تو یہ ٹائم ڈیوریشن یہ دیا گیا ہے پیدائش سے موت تک, جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھو, مستطاع تم, جتنی تمہاری کیپیبلٹی ہے استطاعت ہے کرو, میدان کھلا ہوا ہے. اب جب ایسے ٹائم ہو تو جس کو پتہ چل جائے یہ ایسا ٹائم ہو, وہ تو ایک سیکنڈ نہیں ویسٹ کرے. امتحان ہوتا ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کدھر ہیں, पानी नहीं पीता, नहीं नहीं बाद में पी, वॉशरूम नहीं जा रहा है कि नहीं नहीं 3 घंटे काम इसको करो फिर देख लेंगे सर। तो यही हालत इसकी होती है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला जो टॉप के लेवल है, जो मुत्तकीन लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि वो इन चीजों को भी छोड़ दें और उसको भी यूज करें अल्लाह की तरफ बढ़ने। ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र सूरह मोमिनून में क्या आने लग, मोमिनीन की इस बात जिक्र की, तो अल्लाह ने कहा आने लग भी मोरिज हो, क्योंकि जो लग चीजें होती है, फजूल चीजें होती है, उनसे वो एराज करते मोमिनीन। तो यही है कि जो मुबाह है उनके कोई बेनिफिट नहीं है, बाकी चीजें तो वो कर ही रहे हैं, वो तो ऊपर के लेवल की, ये इस लेवल की बात हो रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि लायानी को तर्क कर दिया जाए। तो ये हदीस पाक में लायानी का वर्ड है जिसका मतलब उर्दू में फजूल होता है, बेफायदा चीज जिसका कोई बेनिफिट नहीं। तो कहा कि इस्लाम की खूबी यह है कि इसको तर्क कर दिया जाए। तो ये ऑब्वियसली पहले दिन का लेवल नहीं है, लेकिन अल्टीमेट गोल मुत्तकीन का ये है कि वो इस लेवल में पहुंचे कि जब लाजानी को भी छोड़ दे, फजूलियात को भी छोड़ दे, लव को भी छोड़ दे, तब अल्लाह ताला भी उनकी तारीफ करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की खूबी है, उसकी खूबियों में, उसके हुसन में से है। हर चीज का एक हुसन होता है। अब एक रॉ गोल्ड पड़ा हो, वो भी गोल्ड है, एक उसको तराश के उसको क्या बना दिया, उसका हुसन, तो वो भी मुसलमान है आम। लेकिन जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी क्वालिटी पैदा हो जाए, वो उसका हुसन पैदा हो गया उसके अंदर। अब अगर ये सारी कैटेगरी समझ में आ गई, तो अब यूं समझें हर हर ऑर्गन के ऊपर इसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आंख, इसमें अल्लाह ताला ने कुछ काम कहे करने को फर्ज करार दिए, कुछ अल्लाह ताला ने हराम करा दिए आंख, कुछ मकरूह है नापसंदीदा, कुछ मुबाह होंगे लेकिन फजूल होंगे। वो इंशाल्लाह डिटेल आएंगी जैसे जो खान पढ़ेंगे, क्या हराम है और क्या फर्ज है और क्या मकरूह है नापसंदीदा। कहने का मतलब ये जो मुत्तकी होगा, तकवा वाला होगा, जिसको कहेंगे मुत्तकीन है, तकवा वाला है, वो सबका ख्याल कर रहा होगा। वो जब आम बंदे का लेवल क्या होगा पहले दिन, कि फर्ज और हराम की उसमें होगा कि हराम से मैं बचूं, फर्ज करूं, वाजिब का मुझे बताओ मैं वो करूं, तहरीम छोड़ दूं। लेकिन उससे अगले लेवल पे जो पहुंच जाएगा वो कहेगा नहीं, मुझे सुन्नत अमल बताओ, मुझे मकरूह बताओ, मैं उससे भी बचूं, मकरूह से बचूं, सुन्नत को करूं, मुझे वो ही बताओ कि मुस्तहब क्या है, मुबाह में क्या फजूल चीज है। तो ये जो लेवल है ना, ये अल्लाह का कुर्ब दिलाते हैं। और ये भी बड़ा समझना आसान है, स्टूडेंट जो होते हैं क्लास के अंदर, वो इसी तरह की कैटेगरी जो होती है, एक कहता मुझे बताओ पास किस तरह, पास फेल वो सोच रहा होता, पासिंग मार्क्स किया मुझे ये बताओ। दूसरा लेवल होता है कि नहीं थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, अच्छा ग्रेड लेना है। तीसरा कह रहा है मैं टॉप करना है। अब ये टॉप करने वाले की सोच ही फर्क होती है। मैं FSC में मेरा कंपटीशन होता था एक स्टूडेंट से, तो कभी वो फर्स्ट आता था, कभी मैं फर्स्ट आता था। अब मैंने उससे एक बात सीखी कि मैंने ये कोई मैटर नहीं, पर वो फर्स्ट आ गया, मैं नहीं आ सका, तो उसके साथ में था, तो उससे मैंने डिस्कशन की, तो वो सर पकड़े, हर वक्त सर पकड़े बैठा होता, नहीं नहीं मेरा अच्छा नहीं हुआ पेपर। मैंने उससे पूछा क्या अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा, क्या हुआ? कहते वो मैंने बस लिटरेचर कटिंग कर दिया, नहीं इसके मार्क्स ये अच्छा इंप्रेशन नहीं गया मेरे पे। मैं उसको देखूं कि वो क्या सोच रहा है। तो उससे मैंने सीखा कि इस तरह भी सोचते हैं, ये भी चीजें होती हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। आंसर तो ठीक होना गलत होना वो तो बहुत नीचे की बात है, वो प्रेजेंटेशन पे जा रहा था, हैंड राइटिंग कैसी है। तो यही लेवल होते हैं इंसानों में तकवा के। कोई बिल्कुल कहता है फर्ज वाजिब बताओ, जरूरी जरूरी क्या करें, कोई कहता नहीं बिल्कुल जो मुबाह में भी जो लव काम है मुझे वहां तक बताओ, पूरी डिटेल लिस्ट हो, मैं उस सारे करूं और सारे छोड़ू। अब ये जाहिर बात है यही कर रहा है, और जो एक आम बंदा जो सिर्फ फर्ज वाजिब तक है, उस उन दोनों में कंट्रास्ट तो होता है, और कंपेरिजन तो नहीं किया जा सकता, ये क्या वो क्या, ये तकवा के लाएगा। اسی طرح کانوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، پھر اسی طرح دل کے، جو میں نے کہا کہ الٹیمیٹ لیول یہ ایک یہ آتا ہے سالوں سے گزر کے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، رجال اللہ بین، رجال اللہ تلہین تجارت ولا بین عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو یہ خرید و فروخت اور یہ تجارت اللہ سے غافل بھی نہیں کرتی. غافل، غفلت جو ہے نا یہ اپوزٹ ہے ذکر کا. ذکر کہتے ہیں یاد کرنا، ذکر کہتے ہیں یاد کرنا، عربی میں ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. تین میننگز ہیں، نصیحت کرنا بھی آتا ہے، یاد کرنا بھی آتا ہے، اور قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ذکر یاد کرنے کے حوالے سے کہ ہم ذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد سے کچھ نہیں روکتی، اس کا اپوزٹ غفلت ہوتی. اگر میں اللہ کو نہیں یاد کر رہا میں غافل، درمیان میں نہیں کوئی اسٹیٹ ہوتی، مطلب کہ یا تو میں ذاکر ہوں یا غافل ہوں. تو انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ نارمل روٹین لائف گزار رہے ہیں، دنیا چھوڑی نہیں، لیکن یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو یہ ٹریٹ ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ دینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تین اسٹیٹ ذکر کی، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے. اب انسان کی زندگی میں یہ تین اسٹیٹ ہوتی ہیں، انسان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے. تو مطلب کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. تو قلب پہ بھی یہ محنت کرنا کہ یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، یہ قلب کا ایک عمل ہے، دل کا، روحانی قلب کا ایک عمل ہے. سوچے میری وہ کدھر جا رہی ہیں، میں کیا سوچتا رہتا ہوں، اس کا ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں. سوچے تو آتی جاتی رہتی، ہو سکتا ہے مجھے گناہ کی سوچے میں ایکٹ نہ کروں، نیکی کی بجائے میں ایکٹ نہ کروں. ایکٹ میں کچھ نہیں آیا، لیکن سوچ کیا آ رہی ہے، گناہ کی کیوں آئی، اس کے لیے کیسے میں بچوں، یہ بھی ایک لیول. تو کہنے کا مطلب یہ کیٹیگری ذکر کر کے کہ تقوی ہماری زندگی کہیں، اللہ تعالیٰ جو بتا لعلکم تتقون، اس لیے تمہیں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت بھی ان کو ملتی ہے، مطلب کہ جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے ان کو ہم مختلف چیزوں سے گزار کے ہدایت دیتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ الٹیمیٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ ولی ایک کامن ٹرم آپ سنتے رہے ہیں اور یہ کامنلی یوز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ اس کے ولی کون ہے، الا المتقون، کوئی نہیں ہے مگر کون، متقی. یہ کلیم کرنے سے مجھے ولی نہیں بن جاتا، ولی کا مطلب ہے دوست، یعنی اتنی قربت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ میرا دوست. اور اس کی بہت ساری صحیح حدیث میں اس کی بہت ساری باتیں ذکر ہیں کہ انسان عبادت کرتے کرتے اللہ سے ایسا کچھ پاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ خوش مل جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ وہ وہی ہے جو متقی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز بھی نہ پڑھے اور کہے میں ولی اللہ ہوں، نہیں، اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں تقویٰ کی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے. تو یہ ولایت کے جو درجے ہیں وہاں تک پہنچنا یہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ نہیں کہ معاشرے میں کہ وہ انسان ولی ہے، ٹھیک ہے وہ اولیاء ہوتے ہیں اسے دعا کرا لی، ان سے گائیڈنس لی، اچھی بات. ایم یہ ہونا چاہیے میں کیوں نہیں بنی، وہ تو بن گیا. اچھا ذہن میں پھر شیطان اس کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں میں کہاں بن سکتا، میری کہاں حیثیت، میں کہاں اس لیول، کیوں نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو اچیویبل اسٹیٹ کر، پورا قرآن میں اس کا تقویٰ کا ذکر ہے اور کہا جو تقویٰ والا وہی ولی ہے. تم ہر وقت یہ سوچ ہونی چاہیے میں ولی بنا ہوں یا نہیں بنا. اولیاء کے انسان تذکرے کرتا ہے، ان کی شان میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، وہ سب ٹھیک اپنی جگہ. کوشچن یہ ہے کہ میں ولی ہوں کہ نہیں ولی. قیامت کے دن تو مجھے فائدہ اس چیز کا، میں ولی اللہ ہوں. شیطان کبھی یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ تم نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ تمہارے اندر پوٹینشیل ہے ولی بننے کا، ہر انسان کے اندر ولی بننے کا پوٹینشیل ہوتا ہے. بس اسے دو کام کرنا ہے، ایک تو دعا مانگنا اور سچی نیت سے ہدایت کی طلب میں لگنا، وہ بنے گا ولی، خود دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے ولی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ولی بناتے ہیں، اس کو وہ لیول اچیو کرواتے ہیں. اور یہ بھی رہنا ہے ولی سے کیا مراد ہے، یہی تقویٰ اور وہ ہر وقت کی ذکر کی کہتی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ ولی اللہ، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. تو یہ دعائیں کرنا اور اس کے لیے ایفرٹس کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایم ہونا چاہیے. میں بنوں گا ولی اللہ، ہم ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہوتا ہے کہ کہتے میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہر ایک کا مختلف گول، ہم نے زندگی میں جو جو اچیو کیا ڈیڈیکیشن کی وجہ سے کیا، جس لائن میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنی ایک طلب کی وجہ سے ہوا. تو میرے اندر کیوں طلب نہیں ہے کہ میں ولی بنوں، اللہ کا متقی انسان بنوں؟ یہ شیطان کبھی نہ ڈالے کہ نہیں بن سکتا، بن سکتا ہوں، بس رولز اینڈ ریگولیشن فالو کروں بننے کے. تو انشاءاللہ اس سے بات اگلی بار آگے بڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ سب ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے بات کھل جائے. باقی ہر بندہ اس پہ خود ایفرٹ کرے، خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے جاتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ، دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں. تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے. یا اللہ پاک آپ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں ایمان ماں کی گود میں نصیب فرما دیا. یا اللہ پاک اسلام ہمیں ماں کی گود میں نصیب فرما دیا. یا اللہ پاک ہم نے اس چیز کے لیے کوئی مشقت نہ کی، کوئی محنت نہ کی، ہمیں آپ نے یہ نعمت دے دی. یا اللہ پاک جو ہدایت کا پہلا درجہ تھا کہ اس سے آپ نے ہمیں بچپن سے ہی سرفراز فرما دیا. یا اللہ پاک لیکن آگے آپ نے راہیں کھول دی ہمارے لیے کہ ہم ہدایت حاصل کریں. آپ نے ہمیں علم دیا، آپ نے ہمیں یا اللہ پاک قوت دی، ہمیں عقل دی، ہمیں دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان دیے، سمجھنے والا ذہن دیا. یا اللہ پاک آپ نے ہر نعمت ہم پہ مکمل طور پہ کھول دی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم ہدایت کے اگلے درجوں پہ جا سکیں، تقویٰ کے اگلے درجوں پہ جا سکیں، ولایت کا مقام حاصل کر سکیں. یا اللہ پاک تیرے قرب کا مقام حاصل کر سکیں. یا اللہ پاک ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہماری عمریں گزر گئیں. یا اللہ پاک کتابوں میں، یا اللہ بیانات میں، سننے سنانے میں ہم نے تذکرے کیے کہ وہ آپ کا ولی اور وہ آپ کا ولی. یا اللہ پاک آخر وہ بھی تو انسان ہی تھے. یا اللہ پاک ان کے ساتھ بھی نفس و شیطان ہی تھا. یا اللہ پاک تو نے رحمت کا معاملہ فرمایا، یا اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت کی کہ یا اللہ پاک ان کو تقویٰ نصیب فرما دیا، ان کو اپنی محبت نصیب فرما دی، ان کو اپنا شوق نصیب فرما دیا، ان کو اپنا خوف نصیب فرما دیا. اللہ پاک ہم پہ بھی وہ نظر کرم کر دیجئے. یا اللہ پاک ہم اپنی یا اللہ کا استطاعت کیپیبلٹیز پہ رلائی نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں. اللہ پاک تیرے سامنے ہاتھ کھولتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سامنے وہ راستے کھول دے جو جس تک جاتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں اپنی محبت بھی نصیب کر دے، اپنا خوف بھی نصیب کر دے، تقویٰ بھی نصیب کر دے، توکل بھی نصیب کر دے. وہ ساری کی ساری صفات جو قرآن میں اور حدیث میں ذکر کی گئیں، اللہ پاک ہمیں اس کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے. یا اللہ پاک آپ کی جو نظر کرم ہوئی، یا اللہ پاک آپ نے فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے اولیاء کے سردار بنا دیا. یا اللہ پاک ہم تو آپ کے یا اللہ پاک کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے یا اللہ پاک آپ کے عادل مسکین بننے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بھی یا اللہ پاک اولیاء کی فہرست میں شامل کر دے، محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دے. آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچا لیا جو یا اللہ پاک ان اولیاء سے بھی ہوئے. یا اللہ پاک ویسی نظر کرم ہم پہ بھی کر دے. آپ نے کتنے اولیاء ایسے تھے جو یا اللہ پاک شراب خانوں میں رہتے تھے، شرابی تھے. اللہ پاک تیری نظر کرم پڑی تو وہ شراب خانوں سے نکل کے یا اللہ پاک اپنے دل میں تیری محبت کی شراب پی بیٹھے. یا اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اولیاء میں سے بنا دے. یا اللہ پاک جن کے اندر تیری طلب ہو، تیرا شوق ہو، جو تیری ذوق میں راتوں کو روتے ہوں. یا اللہ پاک جن کی تو تیری یاد میں ترستے ہوں، جو تیری محبت میں یا اللہ پاک آہیں بھرتے ہوں، جن کے قلب منیب ہوں، جن کے اللہ پاک قلب سلیم ہوں. یا اللہ پاک آخر یہ ساری کیفیات و صفات یا اللہ پاک کب ہمیں حاصل ہوں گی؟ اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں ان کا حصول آسان فرما دے. یا اللہ پاک جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تیرے قرب کو حاصل کرنے میں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہم آپ کے در کے فقیر ہیں, تو بادشاہ ہے, تو غنی ہے, تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے ہم. یا اللہ پاک معاف ہو کے خوش ہوں گے, تو دے کے خوش ہوتا ہے ہم, دے کے خوش ہو جائیں گے. اپنی رحمت سے ہمیں اپنے در سے دھتکاریے نہ, دور نہ کیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں نواز دیجئے, دین میں بھی کامل طور پہ نواز دیے, دنیا میں بھی کامل طور پہ نواز دیے. یا اللہ پاک دنیا میں بھی اپنی اپنی یا اللہ پاک فیل کے پیک پہ پہنچائیے, اور دین میں بھی یا اللہ پاک پیک پہ پہنچائیے. یا اللہ ہم دنیا اور آخرت میں تیرے محتاج ہیں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں نواز دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں میں ہیں, غموں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, یا اللہ پاک تو ہی بہتر جانتا ہے. کوئی اپنے یا اللہ پاک جسمانی پریشانی میں مبتلا ہے, جسمانی طور پہ بیمار ہے, کوئی مالی طور پہ پریشانیوں میں ہے, قرضوں میں دبا ہوا ہے, کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان, کسی کو یا اللہ پاک نوکری کا مسئلہ, کوئی گھر بار کی طرف سے پریشان, کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے, یا اللہ پاک کوئی روحانی طور پہ پریشان, کسی کے اندر بد نظری کا مسئلہ, کسی کے اندر غصے کا مسئلہ, کسی کے اندر یا اللہ پاک شہوت قابو میں نہیں, کسی کا یا اللہ پاک حرص قابو میں نہیں, تکبر یا اللہ پاک کسی کے اندر ہے, یا اللہ پاک سارے کے سارے تیرے محتاج ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی یا اللہ روحانی جسمانی تکلیف و مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجئے. یا اللہ پاک تیرے پاس ان سب کا مداوا ہے, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کا, سب کے دردوں کا اور سب کے غموں کا مداوا کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت والی موت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائیے, عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرمائیے, عافیت کے ساتھ حشر میں رہنا نصیب فرمائیے, اور عافیت کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی خصوصاً حفاظت فرمائیے, اور خاص طور پہ پاکستان کی یا اللہ پاک حفاظت فرمائیے, اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.